ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين گزشتہ جمعہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے، وہ آپ سن رہے ہیں. آج کی گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. البتہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ بدعات پر مبنی رسومات ادا کرتے ہیں، اس کا بھی ضمنی طور پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تذکرہ ہوگا. پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید جو سابقہ انبیاء کے، سابقہ قوموں کے، سابقہ امتوں کے واقعات اور حالات بیان کرتا ہے، تو اس کا ایک بنیادی مقصد ہماری سیرت کو سنوارنا، ہمیں ان نقصانات سے آگاہ کرنا جن نقصانات میں پہلی قومیں پڑی اور پھر اللہ نے ان کو سزائیں دی، تاکہ ہم ان سے بچ جائیں اور نتیجے میں اللہ کی سزا سے بھی بچ جائیں. اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کا تذکرہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ اللہ نے پھر ان کو کیا شان و شوکت عطا کی، نعمتوں کی فراوانی کس طرح دی، انہیں عزت کس طرح دی، تاکہ ہم وہی کام کر کے اللہ رب العالمین سے اس کے انعام و کرام کے مستحق بن سکیں. ورنہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو بالکل سرے سے یہ بتاتا جائے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا یہ نام تھا، دادی کا یہ نام تھا. لوگ پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے تو پوچھتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، آپ نے خطبے میں بتایا ہی نہیں. اب ہمیں نانی کا پتہ چل بھی جائے، دادی کا پتہ چل بھی جائے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے یاد ہے تھیوسوفیکل ہال میں پروگرام تھا، سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ تعالی،
ان کا پروگرام تھا. تو پروگرام کے بعد عموماً سوالات ہوتے ہیں, تو کسی نے جیسے پرچی لکھ کے بھیجی کہ بھئی یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا. اب انہوں نے مختصر سا اتنا جواب دیا کہ مجھے کارڈ نہیں آیا تھا, مجھے دعوت نہیں ملی تھی, میں اس نکاح میں شریک نہیں تھا, اس لیے مجھے معلوم نہیں کس نے پڑھایا. تو اس طرح کی غیر ضروری چیزیں جس کا نہ ہماری زندگی سے تعلق ہے, نہ ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہماری آخرت سے اس کا کوئی تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام ہمیں آئے تو بھی قبر وسیع نہیں ہو جانی, اور نہ آئے تو قبر تنگ نہیں ہو جانی. ان واقعات سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ عبرتیں, وہ بصیرتیں, وہ واعظ, وہ نصیحتیں جو اللہ قرآن مجید میں ہمیں دینا چاہتا ہے وہ حاصل کیجیے. اب ایک ہی گھر کے اندر بھائی رہتے ہیں, والدین کے زیر سایہ, والدہ کی طرف سے سوتیلے ہیں, باپ کی طرف سے سگے ہیں, لیکن آپس میں بن نہیں رہی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کا ثبت, یعقوب علیہ السلام کا ثبت, پھر دیکھیے کہ جیت کس کی ہوتی. قرآن مجید جو ہمیں جگہ جگہ صبر کی تلقین کرتا ہے, آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز ان دونوں کو اپنا ہتھیار بنا, اللہ سے مدد چاہو لیکن یہ دونوں ذرائع استعمال کرتے ہوئے, نماز کا ذریعہ اور صبر کا ذریعہ. ہمارے ذہنوں میں صبر کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی صدمہ ہو تو آدمی روئے نہیں اور اسے برداشت کر جائے. صبر کا بہت وسیع معنی ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر صبر کیا, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, کوئی شور شرابہ, کوئی واویلا, کچھ نہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے, معمولی سی تکلیف پہنچی, دکھ پہنچا, صدمہ پہنچا, تو مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا کوئی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ رمضان میں فوت ہو جاتا ہے, اب علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, ابھی آنے والا ہے, اللہ کے فضل سے اللہ آپ سب کو دکھائے. تو اکلوتا بیٹا رمضان میں فوت ہو جاتا ہے تو ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے, بھائی کہتے ہیں, کیسا منحوس مہینہ آیا, ہمارے بیٹے کی جان لے گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپے سے باہر ہو, یعنی تکلیف پہنچی تو اپنے اسلامی عقائد کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ مہینے, یہ دن, یہ تہوار دکھ سکھ یہ نہیں لاتے, دکھ سکھ مہینے نہیں لاتے, تہوار نہیں لاتے, خوشی غمی دنوں کے ساتھ یا ستاروں کے ساتھ منسلک نہیں ہے. صبح اٹھتے ہی لوگ اخبار پڑھتے ہیں, علم نجوم کا, علم جعفر کا صفحہ پڑھیں گے, پھر اپنا ستارہ معلوم کریں گے, پھر یہ فیصلہ کریں گے آج ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حالت میں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہے. دکھ ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے اللہ کی طرف سے, غمی ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ غم جائے گا اللہ کی طرف.
فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبا ان ابانا لفی ضلال مبین.
اے پیارے حبیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گھڑی وہ وقت یاد کیجئے, آنکھیں بند کر کے اس منظر کا تصور نظروں میں لے آئیے. اذ قالوا لیوسف, جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی برادران یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ یہ ہمارے باپ کی نظروں میں بہت زیادہ پیارا ہو گیا, بہت زیادہ محبوب ہو گیا, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہماری حالت یہ کہ ہم جوان ہیں, یہ بچہ ہے, ہم کما کے لاتے ہیں, یہ کھاتا ہے, باپ کی نظر میں ہماری قدر زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم کمانے والے کماؤ بچے ہیں, اور یہ تو صرف کھاؤ ہے, اور اس کا پیار زیادہ ہے, یہ تو بالکل الٹ معاملہ ہے.
ان ابانا لفی ضلال مبین,
ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے. ابا جی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کمانے والوں کی قدر زیادہ ہونی چاہیے جس طرح فی زمانہ ہوتی. بچہ نکھٹو ہو کسی کو نہیں بھاتا, اور اگر چار پیسے گھر میں لاتا ہو اچھا لگتا ہے, ہر ماں باپ کو بھاتا ہے. اچھا جی اب تو اس کی ہم شادی بھی طے کر دی ہے, ماشاءاللہ بچہ کمانے لگا ہے, اور جو اس سے بڑا ہے وہ نکما ہے, اس کی شادی بھی طے نہیں ہے, کوئی التفات بھی نہیں ہے, کوئی توجہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ذمہ داری کا احساس آدمی کو ہوتا ہے کہ جی یہ کمانے والا ہو گیا, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. یہی چیز انہوں نے سوچی.
اقتلوا یوسف, اس کا حل یہ کیجئے, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر ڈالیے. او اطرحوہ ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوماً صالحین.
اگر قتل نہیں کرتے تو پھر کم از کم کسی بے آباد وادی میں, کسی ویرانے میں, جنگل میں, کسی کنویں کے اندر جا کر کے اسے ڈال دو.
یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ, تمہارے باپ کا دل تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یوسف کے چلے جانے کے بعد تمہارے باپ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو یوسف کے لیے دھڑکتا ہے, جب یوسف چلا جائے گا تو وہ تمہارے لیے دھڑکا کرے گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ,
ایسا کر گزرو اس کے بعد, توبہ کر کے نیک بن جانا, یہ جرم کر لو, یہ گناہ کر لو, اس کے بعد معافی مانگ کے اچھے بن جانا. منصوبہ ہو گیا, بھائیوں نے منصوبہ بنا لیا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ابا جی ایسا مسئلہ ہے, ہم روز تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں, شام جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, لیکن ہمارا چھوٹا بھائی آخر یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے نا, یہ بھی ہمارے ساتھ گیا, ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی گھومے پھرے. اب دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو غیب کا علم ہوتا ہے. بیٹے گھر کے باہر منصوبہ بنا کے آئے ہیں, چھوٹے بھائی کو قتل کا یا باہر ڈالنے کا, اور باپ کے علم میں وہ منصوبہ نہیں ہے, اور باپ ان باتوں میں آ جاتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر پیغمبر انسان ہوتا ہے, وہ اسی چیز کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کے سامنے ظاہر کی جائے, الا یہ کہ رب العالمین غیبی طور پر وحی کے ذریعے، القاء کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے اسے بتا دے، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ پیغمبر اتنی بات جانتا ہے جتنی اسے بتائی ہے. اب یعقوب علیہ السلام کو کچھ علم نہیں ہے کہ یہ آج یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں بلکہ آج تو درندے بن کر، دشمن بن کر آئے ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے، بیٹے کو ساتھ رخصت کر دیا. اچھا بیٹا خیال رکھنا، دیکھنا تمہارا چھوٹا بھائی ہے، خیال رکھنا. کیسے خیال نہیں رکھیں گے، ہم اتنے سارے جوان ہیں. اب جب گئے وہاں، اپنا منصوبہ پورا کیا، کنویں میں ڈالا، ایک نہ سنی، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، اس کو جانور کے کسی خون سے، بکری سے یا کسی دوسرے جانور کے خون سے، خون آلود کیا اور لے آئے. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا کرتا خون آلود لے کر کے شام کو اپنے گھر آتے، فرمایا وجاؤ اباہم شائیں ابکون. یوسف علیہ السلام کے بھائی رات گئے، جب واپس آتے عشائیں ابکون، آنسوؤں کی برسات میں اترو گراتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف. ابا جی ہماری غلطی تو نہیں ہے، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے شوق میں بھاگتے چلے گئے. یوسف چونکہ چھوٹے بھائی تھے، ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتے تھے، مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. ہم نے اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے یوسف علیہ السلام کو پیچھے بٹھا دیا کہ سامان کی حفاظت کرتے رہیں. نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم پیچھے چھوڑ کے گئے، جنگل کا کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا خونخوار آیا، یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا. ابا جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہ کرو گے. ولو کنا صادقین. اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اس وقت تو ہم واقعی جھوٹے ہیں، لیکن اگر ہم سچے کیوں نہ ہوں پھر بھی ہماری بات نہیں مانیں گے. اب یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے. اس زمانے میں کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی تو تھی نہیں کہ کوئی کہے کہ جو بھیڑی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، اتنا سمجھدار تھا، یوسف علیہ السلام کو پورا اندر سے کھا گیا اور کرتے کا بٹن تک نہیں ٹوٹا، کہیں ناخن نہیں لگا، کہیں خراش نہیں آئی قمیض کو، پورا قمیض دہلیہان ہے لیکن ویسے سلامت ہے، یوسف پورا اندر سے کھایا گیا ہے. عجیب بھیڑیا تھا، بڑی ذہانت اس کو. اور جیسا کہتے ہیں نا کہ انسان کو بعض دفعہ چھٹی حس آگاہ کرتی ہے، کہتے ہیں بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہ تو تمہارے کسی نفس کا بہکاوا ہے، دھوکا ہے تمہارے نفس کا، اور میں اس پر صبر کرتا ہوں. ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، میں صبر کرتا ہوں اس بات پہ، اور ہے یہ تمہارے نفس کا دھوکا بہکاوا. تمہیں کر رہا تھا، ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو منصوبہ بنایا، اس منصوبے کا پیغمبر کو یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن حضرت یعقوب کو اس منصوبے کا علم نہیں. پھر وہ کنواں جہاں ڈال کے آئے ہیں یوسف علیہ السلام کو، وہ گھر سے اتنا دور ہے کہ آدمی اگر جاتا ہے صبح تو وہ شام کو ایک ہی دن میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی ایسا سمجھ لیجیے 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے. وہاں گئے, کھیلے کودے, بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا, پھر واپس بھی آ گئے. ایک ہی دن میں واپسی ہو سکتی ہے, اتنا دور ہے کنواں. اور یعقوب علیہ السلام روتے 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 آنکھوں کی بینائی کھو دیتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کرواتے کہ وہاں پتہ کریں کنویں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں. آپ کو علم نہیں ہو, اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا, اللہ نے نہیں بتایا. اور آپ آگے چل کر سنیں گے, یعقوب علیہ السلام والسلام مصر میں بیٹھے ہیں, وہاں چند میلوں کا فاصلہ تھا, وہ کنواں کنانی کنواں جو ہے چند میلوں کا فاصلہ, علم نہیں ہوتا. اور مصر سینکڑوں میلوں کا فاصلہ. اور جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کو کرتا دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ, یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں, اے میرے گھر والوں, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ, مجھے پاگل یا دیوانہ نہ سمجھو, تو آج میں تمہیں سچی بات کہتا ہوں, آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر جب رب بتاتا ہے, سینکڑوں میلوں سے خوشبو آتی ہے, اور جب رب نہیں بتاتا, چند میلوں سے بھی پتہ نہیں چلتا. یہ سب رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. غیب کا فرمایا, عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. فرمایا, غیب کے تمام خزانوں کو اللہ نے تالے لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی. چابی بھی نہیں بلکہ چابیاں, مفاتح الغیب. فرمایا, غیب کی تمام چابیاں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لی ہیں, کسی میں تقسیم نہیں کی, کسی کو اس کا علم نہیں. اب وہ رات کو روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے, اب یہ دیکھیں جھوٹا کتنا روتا, جھوٹے ہیں لیکن رو رہے ہیں. اب اس سے قرآن مجید یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے, ہر رونے والے کو سچا نہ سمجھو. کسی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, وہ مگر مچھ کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں, وہ بناوٹی اور مصنوعی آنسو بھی ہو سکتے ہیں. فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے یہ لوگ جانتے ہیں کس طرح آنسو کس طرح برستے ہیں, لوگ جانتے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا صدمہ اور کیا غم ہوتا ہے, سوائے اس کے گلیسرین کی سلائی لگائی ہوئی. ہم پہل میں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. آج بھی لوگ رو رہے ہیں, بہت سارے لوگ رو رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, میرا تو کراچی میں کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی ملنے بھی نہیں آتا ہے. روتے ہیں لوگ, آنسو بہاتے ہیں. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا, قرآن نے ہمیں بتایا. وہ ثبوت کے طور پر کرتے بھی لے آئے ہیں. اس سے قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ہر ثبوت ثبوت نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ جس کو لوگ ثبوت مانتے ہیں وہ واقعتاً ثبوت ہو. جب مناظرہ ہوتا ہے, آپ نے کبھی یہ مناظر دیکھے ہوں, جب مناظرہ ہوتا ہے دونوں مولویوں کے آگے کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہوں, دونوں کے آگے کتابوں کے انبار, وہی قرآن ہے, وہی حدیثیں ہیں, وہی رجال کی کتب ہے, اس کے آگے بھی وہی ہے, اس کے آگے بھی وہی. لیکن وہ مولوی صاحب بھی وہی کتاب اٹھا کر کہتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب ہے, اور دوسرا مولوی بھی وہی اٹھا کر کہتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں. ایک عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے, یہ قاتل ہے, دوسرا کہتا ہے یہ قاتل نہیں ہے. دونوں کے وکیل جرا کرتے ہیں, اور دونوں کے وکیل وہی قانون کی کتابیں لے کر کے آتے ہیں. ایک اسی قانون کی کتاب سے اسے قاتل ثابت کرنے کی کوشش میں ہے, اور دوسرا اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں. تو ہر ثبوت ثبوت نہیں ہوتا, جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیش کیا یعقوب علیہ السلام کی عدالت میں, اور جج بھی یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے کہ اصل معاملہ کیا ہے, اور فوراً فیصلے کے طور پر کہہ دیا, بل سبلت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفسوں کا دھوکہ ہے اور تم مجھے بھی بہکانا چاہتے ہو. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو کچھ بیان بازیاں کر رہے ہو تمہاری ان بیان بازیوں پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ آتا ہے، اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، صبر کرنے والے نے صبر کیا، لیکن صبر کا پھل اللہ نے اسے کیا دیا اور ظلم کرنے والوں کو ظلم کا پھل کیا دیا؟ قافلہ آتا ہے، کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتا ہے، یوسف علیہ السلام سمجھتے ہیں شاید بھائیوں کو ترسا گیا ہے، انہوں نے مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے، وہ چپک جاتے ہیں رسی کو، ڈول کو، جب بھاری ہو گیا، رسی ڈالنے والے نے سمجھا کہ اب ڈول بھر گیا ہے اسی لیے بھاری ہے، اس نے کھینچا، اب جیسے باہر آیا دیکھا تو بچہ ہے، خوبصورت بچہ، یا بشرا ہذا غلام، اے خوشخبری یہ لڑکا ہم تو اسے بیچیں گے، بڑا روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چند ٹکے دے کر کے، چند ٹکے لے کر کے بھائی کو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہ شرو ہو بے سمن بخشن دراہم محدودہ، فرمایا بھائی کو بیچ ڈالا چند محدود درہموں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض بھائی کو بیچ ڈالا۔ یہاں لوگ ایمان بیچ ڈالتے ہیں، عزتیں بیچ ڈالتے ہیں، ملک بیچ ڈالتے ہیں، صوبے بیچ ڈالتے ہیں، قومی خزانہ بیچ ڈالتے ہیں، صرف جھوٹی انا کی خاطر، جھوٹے وقار کی خاطر، وقتی بھرم کی خاطر سب کچھ لوگ کر گزرتے ہیں۔ فرمایا سن تکوں کے عوض بیچ کے چلے گئے۔ مصر کا ایک فوجی افسر، جب مصر کی منڈی میں یوسف علیہ السلام کا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، اس نے دیکھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں عادتوں سے، اخلاق سے، بات چیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کسی اچھے شریف خاندان کے، یہ بچہ خاندانی، اس نے بھانپ لیا، جو دام لگے لگائے، اس کو لیا اور جا کر کے گھر میں اپنی بیگم سے کہتا ہے اکرمی مسواہ عطا ینفعنا او نتخذہ ولدا، بیگم اسے گھر میں رکھیے تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اسے غلام یا نوکر نہ سمجھنا، یہ معمولی گھرانے کا چشم و چراغ معلوم نہیں ہوتا، یہ بڑے اونچے گھرانے کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اکرمی مسوا، اس کے ٹھکانے کو تکریم دینا، عزت دینا، عزت اور وقار کے ساتھ اسے رکھنا، یا تو یہ ہمیں فائدہ دے گا، آسان انسان، ایسا بھی ممکن ہے یہ بڑا ہو اور ہم اسے بیچیں، یا ویسے اس سے کوئی کام لیں تو ہمیں بڑا فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر اگر ایسا بھی نہ کریں تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ یہ ہمارے بیٹے بننے کے لائق۔ اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ، بھانو نے کنویں میں ڈالا، وہ بکتا بکاتا مصر میں جا پہنچتا، مصر میں پہنچتا ہے، وہیں پرورش پاتا ہے، جوانی کی حدوں کو پہنچتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جوانی ہر بشر پہ مایا الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اسی عمر میں بدنام ہوتی ہے، شیطان نے ڈورے ڈالنے شروع کر دی۔ یہ مصر جو آج بڑا مشہور ہے، یہ زمانہ قدیم سے بڑا معروف ہے، یہ لوگوں نے جو کہانیاں بنا رکھی ہیں، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، یہ قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا، آپ کے ہاں تو اتنا تو شرم و حیا ہے، اتنا تو شرم و حیا ہے کہ خواتین مردوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، وہاں تو بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ مرد بھاگتا پھر رہا ہے اور عورت اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، بے حیائی کا یہ عالم، دعوت دیتی ہے برائی کی، ایک پیغمبر زادے کی. غلقت اللواب وقال تحیت لک، قرآن کے الفاظ ہیں، اے یوسف دیکھ تو بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں، میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں، دروازے بند ہیں. غلقت اللواب، معلوم ہوتا ہے کوئی مخصوص محل تھا جس کا ایک دروازہ نہیں کئی دروازے تھے، کئی دروازے تھے. قرآن نے غلقت الابواب کا لفظ استعمال کیا، جو باب کی جمع، کہ سارے دروازے اس نے بند کیے. اور بند کرنے کے بعد آج مصر کی غلاظت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی دعوت دیتی، اور وہ بھی معمولی عورت نہیں ہے. عزیز مصر، یہ عزیز اس کا نام نہیں تھا، لوگوں کے ہم معروف ہے کہ اس کا نام عزیز تھا، یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے عزیز کہتے تھے، جس طرح ایرانی بادشاہوں کا کسرا، روم کے بادشاہوں کا قیصر، اسی طرح ان کے بادشاہوں کا نام عزیز ہوا کرتا تھا. اور اس کی بیوی جس کا عام مورخین نے زلیخا نام لکھا ہے، قرآن میں یہ نام نہیں ملتا. امرأۃ العزیز کا نام آتا ہے، اس عزیز، اس بادشاہ کی، مصر کے بادشاہ کی بیوی، اس کا یہ نام، قرآن میں زلیخا نام کی کوئی عورت موجود نہیں، اور احادیث نے بھی اس کی کوئی صراحت نہیں کی کہ اس کا نام زلیخا تھا. البتہ تقریباً تمام تفسیر والوں نے اس کا یہی نام دیا ہے. کہاں سے لائے ہیں؟ سابقہ کتب کے حوالے سے. یہ کہاں تک درست ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. اب وہ برائی کی دعوت دیتی ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. گھر میں بت رکھا ہے، بت پرست مذہب تھا، بت کے اوپر شرم کی وجہ سے دوپٹہ، کوئی چادر، کوئی چیز جا کر کے ڈالتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ نے فوراً یہ بات ڈالی. کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو پتھر سے ڈر رہی ہے اور مجھے زندہ خدا سے بے خوف کیے دیتی ہے؟ میرا رب زندہ ہے جس کو میں مانتا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے ہر حالت میں، اور تو پتھر پہ پردے ڈالتی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس گھر میں نمک جس گھر کا کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کروں گا. میں پیغمبر زادہ ہوں، جس خالی میں کھاتا ہوں اس میں چھید نہیں کرتا. میرا محافظ رب العالمین، قال معاذ اللہ، اے الہ العالمین، تیری پناہ چاہتا ہوں، بند دروازوں میں میری تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اللہ میری فریاد رسی فرما. دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، کیسے کھلیں گے؟ میں بچوں تو کیسے بچوں؟ یہ لالت میرے گلے پڑ گئی ہے، میں اسے پیچھا کیسے چھڑاؤں؟ اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں. رب العالمین نے فرمایا، یوسف یہاں سے دوڑنا تیرا کام، بند دروازے کھولنا میرا کام. یوسف نے فوراً دوڑ لگا، دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی بھاگی، قمیض کو پکڑا، قمیض اتنی پاور سے، دیکھیے برائی سے اتنی پاور سے بھاگے، قمیض کا تنا زلیخا کے ہاتھ میں ہے، یوسف باہر جاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب آتوں ذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ. فرمایا قیامت کے دن جن سات شخصوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کائنات میں اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں ایک شخص وہ ہوگا، ان سات بندوں میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو کسی خاتون نے برائی کی دعوت دی. ذات و نصب و حسب، فرمایا حسب نصب والی عورت، غریب بھنگن قسم کی نہیں، نصب والی عورت. اس لیے کہ ایک آدمی چھوٹی سوسائٹی سے اگر بچتا ہے تو یہ اس کا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے کہ اونچے گھرانے سے بھی اس کو آفر آئے اور پھر لات مار دے، پھر مصر کی سب سے حسین ترین عورت وہ دعوت دے, برائی کی دعوت دے. اللہ کا رسول کہتا ہے وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کو حسب و جمال نسب والی, حسن و جمال والی بڑی عورت اس کو دعوت دیتی ہے بڑے خاندان کی, اور پھر بھی وہ اس سے یہی کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فرمایا یہ وہ شخص ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے تلے جگہ دے. میرے بھائیو یہ واقعات قرآن مجید ہمیں اس لیے بتاتا ہے کہ ہمارے بندے ایسے ایسے گزرے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا ڈر موجود ہوتا تھا, ہمارا خوف موجود ہوتا تھا, اس خوف کے نتیجے میں وہ ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگتے تھے, دور بھاگتے تھے. اس کے بعد جیسے باہر آتے ہیں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے داتا اے میرے پروردگار رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, مجھے قید زیادہ عزیز ہے, جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس آزادی سے جس آزادی میں عزت و آبرو پہ ہر پاتا ہو, اس آزادی سے مجھے جیل زیادہ عزیز ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی, مصر کی یہ غلیظ عورتیں جس چیز کی مجھے دعوت دیتی ہیں, اس گھرانے سے شاہی خاندان کا فرد ہونے سے مجھے قیدی ہونا زیادہ محبوب ہے, رب العالمین مجھے قید عطا کر دے, اس گھر سے باہر نکال دے. جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے, مگر کب؟ جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے لیکن چوری کر کے نہیں, ڈاکہ ڈال کے نہیں, ملک و قوم کا پیسہ کھا کر نہیں, قتل کرا کر نہیں, شرابیں پی کر نہیں, بلکہ جیل جانا کب سنت ہے؟ کہ جب وہ جیل حق کی راہ میں آئے, نیک راہ میں آئے, نیک راستے میں آئے تو جیل جانا انبیاء کی سنت ہے. مدتوں جیل میں رہے مدتوں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا جانے لگا, جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کو تعبیر دی تھی خواب کی کہ تو آزاد ہوگا اور تو پھانسی لگے گا, تو جو آزاد ہوا تھا جیل سے رہائی پائی تھی اس نے بادشاہ کو جب بتایا کہ جیل میں ایک یوسف نام کا ایک شخص ہے اس نے مجھے تعبیر دی تھی, وہی تعبیر میں نے پائی, تیرے خواب کی تعبیر بھی وہی بتائے گا. کہا گیا اچھا اس کو آزاد کرو. جب آزادی کا پروانہ آیا فوراً رد کر دی کہ نہیں, پہلے مصر کی عورتوں سے جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا اس سے یہ گواہی لو کہ میرا کردار کیسا ہے, میں اس سے باہر نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ کیا مثالی صبر ہے, اگر اتنا عرصہ قید رہنے کے بعد مجھے اگر آزادی کا پروانہ آتا تو میں قبول کر لیتا, لیکن یوسف علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. کہا کہ نہیں, پہلے الزام لگانے والوں سے پوچھو, پہلے میرے داغ دھوو, اس لیے کہ یہ ضروری تھا باہر آنے کے بعد آگے جس مشن پر وہ آنے والے تھے, تبلیغ کا مشن, یہ طلباء کے لیے علماء کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے, کیونکہ فیلڈ میں جب مدارس سے دینی اداروں سے فراغت پانے کے بعد جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں خدا کی قسم دنیا پوری مسجد میں کسی کو نہیں دیکھتی لیکن خطیب کو پہلے دیکھتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی کے اندر ایک مسجد سے ایک امام کو ہٹایا گیا, میرے تک بات پہنچی, میں نے پوچھا کہ جی اس کو کیوں ہٹایا گیا, کہنے کے جی یہ جب باتھ روم میں جاتا ہے تو بجائے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنے کے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا, حدیث کے خلاف کرتا, ہم نے اسے نکال. کراچی کے اندر مسجد ہے, کراچی سے ہٹایا گیا. میرا کہنے کا یہاں صرف اتنا مقصد ہے کہ اس مولوی کو لوگ لیٹرین تک دیکھتے ہیں کہ یہ جاتے ہوئے قدم پہلے کون سا رکھتا, دوسروں کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. سارا شہر سگریٹ پیتا ہو، آپ کسی مولوی کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ لیں، خدا کی قسم کراچی میں طوفان برپا ہو جائے، ارے عبداللہ ناصر صاحب نے سگریٹ پی لی، ہم نے دیکھا. ارے جب چیز وہ گناہ ہے، وہ چیز حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. مولویوں کا دین الگ نہیں ہے، عوام الناس کا دین الگ نہیں ہے، سب کا ایک ہی دین ہے. جو چیز عالم پر حرام ہے وہی عامی پر حرام ہے. لیکن ہم نے دین کو صرف مسجد تک، مدارس تک محدود کر دیا. ہماری دکان پہ ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے، مولوی صاحب آپ نماز پڑھائیے بس. ہم شادیوں میں کیا کرتے ہیں یہ ہماری برادری کا مسئلہ ہے، خطیب صاحب آپ بس خطبہ دیجیے، آپ ان بکھیروں میں نہ پڑھیے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا میں آگے جس فیلڈ میں جا رہا ہوں وہ میرا مشن ہے، میں نے لوگوں کے داغ دھونے ہیں، ان کو حق و صداقت کی دعوت دینی ہے، تو لوگ تو پہلے مجھے دیکھیں گے. ارے وہ جو اس جرم میں جیلے کاٹ کے آیا ہے آج ہمیں نصیحت کرتا پھر رہا. لیکن سچی بات ہے اگر کوئی عالم، کوئی طالب علم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار، دھوکہ دہی، خدا کی قسم وہ دین کے سب سے بڑے دشمن. اس لیے کہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں ان دینداروں کو دیکھ، اور اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بشکل انسان فرشتہ، اس کے مقابل کا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے ہل یستوی الاعمى والبصیر، قرآن نے عالم کو آنکھوں والا بینا کہا اور جاہل کو اندھا کہا. فرمایا جس طرح ایک اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو. تو پہلے پوچھا، ان سے پوچھو جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، ان سے پوچھو. حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ ہم نے یوسف میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم نے شرارت کی تھی، یوسف بے قصور ہے، بلکہ اسی خاندان کا عزیز مصر کی بیوی کا رشتہ دار ایک بڑی عمر کا کوئی شخص وہ بول اٹھا فیصلے کے طور پر جسے قرآن نے نقل کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو فرمایا یوسف جھوٹا ہے وہ سچی ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل قذبت وہو من الصادقین، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہے تو یہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، اور جب دامن دیکھا گیا تو دامن پیچھے کا پھٹا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پیٹھ دے کر بھاگ رہا ہے اور وہ برائی کی طرف کھینچتی. مقصد کہنے کا یہ ہے میرے بھائیو، آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے، اس صورت کو آپ پڑھیے، تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیے. انشاءاللہ بھی بات ادھوری رہ گئی ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی کچھ میں نے شب برات سے متعلق بھی آپ کے کچھ گوش گزار کرنا ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی حصہ، اور یہ ہماری موجودہ زندگی پر، معاشرت پر بڑے سبق رکھتی ہے یہ صورت. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو اتار چڑھاؤ کرتا ہے، وہی بھائی یوسف کے سامنے بھکاری بن کر آئے کھڑے، اور یوسف جس کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے وہ بادشاہ بن کر مصر کا حکمران بنا بیٹھا ہے. یہ اللہ نے عزت دی، یہ صبر کا پھل ہے، اور ان کو ظلم کا پھل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آج وہ سائل بن کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے. میرے بھائیو، دنیا میں اگر ایک آدمی حق کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عزت دیتا ہے، اور اگر وہ ظلم پر اتر آتا ہے، بربریت پر اتر آتا ہے، ستم ظریفی پر اتر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا انجام ویسا ہی کرتا ہے جیسے ہمارے حکمرانوں کا آج کل ہو رہا. معلوم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کی 15 تاریخ کے حوالے سے کچھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کچھ غیر اسلامی رسمیں ادا کرتے ہیں. روزہ ایک عبادت ہے، شب بیداری یہ بھی ایک عبادت ہے، نوافل پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن ہمیں عبادت کے معاملے میں شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا کہ تمہارا جب جی چاہے عبادت کرنے لگ جاؤ. دیکھیے، نفل عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص دیوال کے ٹائم پڑھنا شروع کر دے وہ عبادت نہیں ہے. نفل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نفل کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے وہ اچھی بات نہیں ہے. ان نفلوں کا آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، حالانکہ پڑھے تو آپ نے نفل ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نفلیں پڑھنا شروع کر دیں سورج نکلنے سے پہلے، بظاہر تو وہ نفل ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کو بجائے ثواب کے گناہ مل رہا. نیکی کے معاملے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جس طرح تمہارا جی چاہے جب جی چاہے نیکی کر لو، نہیں. اس کے لیے وقت کی تعیین، طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر واضح فرما دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا. رات کو جاگنا عبادت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کو جاگنا یہ بدعت ہے. رات کو جاگنا عبادت ہے، آپ اٹھیں تہجد پڑھیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول ہر روز آدھی رات کو اٹھا کرتے تھے، آپ نوافل پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. آپ ہر روز اٹھیں تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن آپ ہر روز نہیں اٹھتے، صرف 15 شعبان کی رات کو ہی آپ کو تہجد کا جوش چڑھتا ہے، یہ بدعت. آپ روزہ رکھیں، ایک دن کا بیچ کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں، آج رکھتے ہیں، کل چھوڑتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے، آپ رکھیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا جو اپنا عمل رہا ہے ہر مہینے کے 13, 14, 15 یہ 3 روزے، اور پیر جمعرات کا ہر ہفتے کے یہ 2 روزے آپ رکھیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ پورے سال میں آپ نے رمضان کے سوا کوئی روزے رکھے نہیں، لیکن 15 شعبان کے دن آپ روزہ چھوڑتے ہی نہیں، یہ بدعت ہے. اس لیے کہ یہ فضیلت خاص اس دن کو روزے کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو 15 شعبان کی بڑی فضیلت ہے اس دن کی، اور اس دن روزہ رکھنا ہے تمہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور جن روایات میں بعض شیرینیاں پکانے کا، رات کو جاگنے کا، قبرستان بستیں بھر بھر لے جانے کا، میرے بھائیو، پھر ہم اہل حدیث کس بات کے؟ اگر ہم بھی ایسا کرنے لگ جائیں گے، دیکھیے، قبرستان جانا اچھی بات، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ قبرستان جایا کرو، لے تو ذکر الموت، تاکہ تمہیں موت یاد آئے. لیکن ایمانداری سے بتائیے، موت صرف 15 شعبان کو ہی یاد کرنی چاہیے؟ ارے موت کو تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس میں 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں،
اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اب اکثر عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بقیع قبرستان کی طرف چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, چلے جایا کرتے تھے. آپ بھی اگر آپ کے قریب کوئی قبرستان ہے تو آپ بھی اسی طرح چلے جایا کریں, وہ سیدھا ویران قبرستان میں, تاکہ آدمی جائے اور اس کو خوف آئے اور اپنی موت یاد آئے. اور خاص اس دن کے حوالے سے رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا بدعت کے سوا کچھ نہیں. اور وہ تمام روایات جو اس کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں, ایک روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچی. اس میں سب سے بڑی دلیل قرآن کی ایک آیت کو بنایا جاتا ہے سورہ دخان کی, انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں, برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان ہے اور لیلۃ القدر سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں, حالانکہ دونوں باتیں متضاد ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے, شعبان میں یا رمضان میں؟ وہ رمضان میں ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب وہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. اب رمضان کے مہینے کی کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رمضان کے مہینے کی وہ رات لیلۃ القدر ہے. اب سورۃ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اب یہ برکت والی لیلۃ مبارکہ جو ہے, یہ رات اگر شعبان میں ہے تو قرآن کی دوسری سورت جو ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے رمضان میں نازل ہوا اور یہاں سے ثابت ہوا شعبان میں نازل ہوا, دو مہینے مختلف ہیں, شعبان الگ مہینہ ہے رمضان الگ مہینہ ہے. نعوذ باللہ قرآن سے تضاد ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر کا دوسرا وصفی نام, اس کا دوسرا وصفی نام ہے, چونکہ لیلۃ القدر برکت والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے, طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے. لیلۃ مبارکہ اسی کا دوسرا نام ہے, تو جب اسی کا دوسرا نام مانیں گے تو اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہوگی. دوسری بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی مانا, اتنی ساری حدیثیں ساری ضعیف ہیں, اس کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ضعیف ہیں, لیکن جب اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں آخر ان میں کچھ تو سچ ہوگا. میرے بھائی دیکھو, جھوٹ جھوٹ ہے, ایک جھوٹ ہو یا 50 جھوٹ ہو, 50 جھوٹ مل کر سچ نہیں بنتا. جھوٹ جمع جھوٹ از اکل ٹو جھوٹ, جھوٹ پلس جھوٹ وہ جھوٹ ہی کے برابر ہے, چاہے وہ 50 ہوں, چاہے وہ 100 ہوں, چاہے وہ 1 ہوں. بلکہ جھوٹ جتنے بڑھتے جائیں گے, ایک چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا بڑھ جائے گا تو وہ زکل ہو جائے گا, وہ زکلیات میں شمار ہوگا. اگر 50 جھوٹ جمع ہو جائیں گے وہ بڑا زکل بنے گا, بہت بڑا جھوٹ بنے گا. میرے بھائیو, دین کو اس طرح نہیں پرکھا جاتا کہ جھوٹے اتنے کہنے والے ہیں تو آخر کچھ تو سچ ہوگا. دین کے مسائل اس طرح آپ نہیں کیے جاتے کہ کتنے کہنے والے ہیں, کہنے والا بے شک ایک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے صحیح سنت سے وہ بات ثابت ہے, وہ دین ہے. اگر وہ ثابت نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق. میرے بھائیو, یہ حلوے, یہ مانڈے, یہ شرینیاں, یہ مخصوص ہم نے کر رکھی, 10 محرم کو کھچڑا, یہ حلیم, یہ سنت ہے. اور رجب میں کونڈے, یہ سنت ہے. اور 15 شعبان کو شیرینی یا حلوہ, یہ سنت ہے. یہ میرے بھائیو, یہ بدعتیوں کی سنتیں ہیں, اس کا دین سے, صحابہ سے, رسول سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر آپ یوں سوچا کیجئے, دیکھیے اردو کا محاورہ ہے, بنیے سے سیانا سو باغنا. یہ اردو کا محاورہ ہے, بنیے سے سیانا سو باغنا, کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے, ہندو بنیے کاروبار میں بڑے مشہور تھے, اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ میں فلاں بنیے سے کاروبار میں زیادہ آگے ہوں, زیادہ ہوشیار ہوں, تو لوگ کہتے بے وقوف ہے, پاگل ہے یہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بنیے سے کاروبار میں آگے ہو. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے صحابہ کرام نے دین کو نہیں سمجھا، میں نے سمجھا ہے خدا کی قسم، اس جیسا پاگل دنیا میں ہے کوئی. دین کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبان سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، بیچ میں کوئی واسطہ، ہمیں تو واسطے بھی ہیں نا. مدتیں گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، آج ہم سند کے حوالے سے بات کو پرکھتے ہیں، لیکن صحابہ اپنے کان سے اللہ کے رسول سے سنا کرتے تھے. الجھن ہوئی، مسئلہ پیش آیا، آپ نے کہا جائز ہے، میں نے کہا ناجائز ہے، چلو جی اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. وہیں گئے، مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی، نماز کے بعد مسئلہ آگے رکھ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تیری بات صحیح ہے، تیری بات غلط ہے، مسئلہ ختم، اختلاف ختم، فیصلہ ہو گیا. بڑی آسانیاں تھی. اور دین پر جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، ہم نے نہیں سمجھا. اور جب صحابہ کرام نے یہ حلوے، یہ شیرینیاں، یہ مانڈے، یہ کھچڑے، یہ حلیمے، یہ کنڈے انہوں نے نہیں کیے، تو ہمارے لیے جواب کہاں سے نکل آتا ہے؟ ما علینا الا البلاغ، انہ تعالی جباد قدیم کریم ملک بر الرحیم.